الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان قال النبي صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم حضرات الكرام طلبا اعزام میرے محترم بزرگ اور دوستوں آج بہت اچانک قاری عبد الباسط صاحب نے حکم فرمایا کہ آپ نے حاضر ہونا ہے ہمارے مخدوم محترم حضرت مولانا پیر حافظ ناصر الدین سعدان برکاتہم نے آنا تھا لیکن ان کی طبیعت خراب ہے حضرت نے مجھے حکم فرمایا کیونکہ بہت سی کمٹمنٹ ہوتی ہے دوستوں کے ملاقات کی سب سے ملاقات کر کے نمٹا کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں الحمدللہ اس ادارے کا سالانہ جلسہ ہے اللہ کی فوج سے ایک بہت بڑی ٹیم تیار ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نام حافظون میں سے جو حافظ اللہ کا نام ہے وہ نام آج ان کو الاٹ کیا جائے گا حافظ اللہ کا نام ہے آپ 99 نام پڑھتے ہیں ان میں ایک حافظ نام ہے اللہ کا حفاظت کرنے والا حالانکہ ہم سب حفاظت کرتے ہیں بال بچوں کی کرتے ہیں گھر بار کی کرتے ہیں بال پانی کی کرتے ہیں لیکن کسی کو حافظ کا ٹائٹل نہیں دیا اللہ نے حافظ کا ٹائٹل اس کو دیا جو اللہ کی کتاب کی حفاظت کرتا ہے معلوم ہوا کہ حفاظت کے قابل اللہ کا دین ہے قرآن ہے رسول اللہ کی احادیث ہے یہ ہیں وہ جن کی حفاظت کی جائے کیونکہ باقی جو چیزیں ہیں وہ تو قسمت کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں جس کے لیے جتنا مال پانی 4 مہینے میرے آپ کے لیے ماں کے پیٹ میں اللہ نے لکھ دیا تھا اس سے زیادہ حاصل نہیں کر سکتا چاہے وہ جتنا زور لگا لے یہ اور بات ہے کہ نیکی سے زندگی بسر کرے گا تو تھوڑے میں برکت ہو جائے گی اور اگر نیکی کے ساتھ بسر نہیں کرے گا تو زیادہ بھی بے برکت ہے لیکن حافظ وہ لوگ حافظ ہیں میرے دوست جو اللہ کی وحی الہی کی حفاظت کرتے ہیں جو دین کی حفاظت کرتے ہیں کتاب اللہ کی حفاظت کرتے ہیں احادیث کی حفاظت کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف میں آنے کے بعد سب سے پہلے کا کام کیا ہے آپ سب سے پہلے قبا کے مقام پر آئے آپ نے سب سے پہلے مسجد تعمیر فرمائی اور ایسی شان والی مسجد تعمیر فرمائی آپ نے فرمایا من تطہر فی بیتہ ہی جو اپنے گھر سے وضو کر کے میری اس قبا کی مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھ لے اس کے لیے عمرے کا ثواب لکھا جائے گا یہ مدینے والوں پر رسول اللہ کا بہت بڑا اظہار ہے. آج تو مکہ مدینہ قریب ہے, آج تو فاصلے سمٹے ہوئے ہیں, لیکن اس دور کو تو سوچ کہ 450 کلومیٹر کا سفر, جبکہ اس کے اندر سڑک بھی نہیں ہے اور پتھریلے جو علاقے ہیں, اس وقت سفر کر کے مدینہ سے مکہ جانا. آپ نے فرمایا اے مدینے والو, تم اس قبا کی مسجد میں چلے جاؤ, عمرے کا ثواب تمہیں, گھر کے طواف کرنے کا ثواب تمہیں لکھ دیا جائے گا. آپ نے مسجد بنائی قبا کی مسجد, اس کے بعد آپ چلے جمعے والے دن, پیر کو آئے جمعے کو چلے, بعد میں 14 دن, بعد میں 4 دن آئے, درمیان میں پہنچے مدینہ اور مکہ, مدینہ شریف اور قبا کے درمیان جمعے کی آیات اتری, رسول اللہ نے جمعے کی نماز پڑھائی, مسجد جمعہ بن گئی. پھر آپ وہاں تشریف لائے, شام کا وقت ہو گیا, فجر کے بعد آپ باہر نکلے, آپ نے فرمایا سامنونی بھی ہائی ٹک محاذا, یہ جو کھنڈرات ہے اس کی قیمت لگاؤ. پیغمبر اسلام نے نگاہ نے دیکھ لیا, یہاں جنت کا ٹکڑا ہے, روضۃ من ریاض الجنہ, نبی کی نگاہ نے دیکھ لیا. یہاں تک کوئی جو جگہ ہے, یہ جب سے دنیا بنی ہے, یہ بڑی تحقیقی بات کر رہا ہوں کہ جب سے دنیا بنی ہے یہ جگہ اسی دن سے مسجد مدرسے کے لیے طے کر دی گئی تھی. خوش قسمت وہ لوگ ہیں جن کے ہاتھ پر ظاہر ہوئی ہے, کیونکہ جنت کے ٹکڑے ہیں یہ. آپ نے دیکھ لیا, فرمایا اس کا بھاؤ لگاؤ. حالانکہ دیکھنے میں کوئی خوبصورت زمین نہیں تھی, ہموار بھی نہیں تھی, مشرکین کی قبریں تھیں, پرانا ایک باغ تھا جو بالکل جس کی کھجوریں الٹی ہوئی تھی, جگہ جگہ گڑے تھے. صحابہ نے کہا کہ عجیب ہے, سلم کو یہ جگہ پسند آئی ہے, حالانکہ مدینہ تو میدانی علاقہ ہے, بڑی خوبصورت زمینیں ہیں, لیکن بھائی خزانے ہمیشہ ویرانوں میں ہوا کرتے ہیں. خزانے کہاں ہوتے ہیں؟ میرے مرشد عارف اللہ حضرت شاہ کی مقصد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, خلوت غار ہیرا سے ہے طلوع خورشید. اللہ چاہتے تو مطاف کے اندر بھی قرآن نازل کر سکتے تھے. اللہ نے فرمایا نہیں, ان ویرانوں کو تم کیا سمجھتے ہو جہاں اکیلا بیٹھ کر لوگ مولا کو اللہ کو یاد کرتا ہے میرا بندہ. خلوت غار ہیرا سے ہے طلوع خورشید, کیا سمجھتے ہو دوستو ان ویرانوں کو؟ کہا یہ کیسی زمین؟ دو یتیم بچے آ گئے, ان کی یہ ہماری زمین ہے, ہمارا یہی اثاثہ ہے, لیکن ہم آپ کو دیتے ہیں. سبحان اللہ, جذبہ دیکھو. فرمایا نہیں, میں یتیموں کا مال لے لوں گا, پیسے لگاؤں. بہت ہے ہوا, سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا پیسے میں ادا کروں گا. صدیق میں ادا کروں گا. آج کس شان کی مسجد ہے؟ آج نے فرمایا جو میری مسجد نماز پڑھ لے 50,000 نمازوں کے برابر ایک نماز ہے, مکہ میں 1,00,000 کے برابر, مسجد اقصی میں 1,000 کے برابر, مسجد نبی 50 پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر اگلے دن ہی شروع ہو گئی, اور ایسی شان سے کہ خود پیغمبر سلام بھی اس کی تعمیر میں شامل ہیں, صحابہ شامل ہیں. اور اس کے بعد مسجد کے بعد فوراً ہی آپ نے صفا کا مدرسہ بنایا. سن لو ساتھی, جہاں آج مسجد ہے مسجد نبی, یہاں پر صفا کا مدرسہ تھا, اور جہاں صفا کا چبوترا ہے پیغمبر سلام کے حجرات کے پیچھے, وہاں مسجد تھی, کیونکہ مسجد کا قبلہ بیت المقدس تھا, کیونکہ تحویل قبلہ نہیں ہوا تھا. 16-17 مہینے کے بعد صفا کے مدرسے کی جگہ مسجد آ گئی, اور مسجد کی جگہ مدرسہ آ گیا. پیغمبر اسلام نے مسجد اور مدرسے میں کوئی ایک دن کا فرق نہیں کیا, آپ تاریخ مدینہ پڑھ کے دیکھ لیں. ہاں صفا کا مدرسے میں ہاسٹل کب بنا ہے, دار اقامہ میں طلبہ کے رہنے کے انتظام کب ہوا؟ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ تبوک میں, جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ غزوہ خیبر میں مسلمان ہو کر آئے, کہا کہ حضرت میں تو پڑھنا چاہتا ہوں, میں 24 گھنٹے آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں. آن فرمایا کہ صفا میں اس کے انتظام کرو. آج لکھا تاریخ میں لکھا ہے 400 طالب علم وہاں جمع ہو گئے, جن کے صحابہ اکرام خدمت کرتے تھے. اور روزانہ پیغمبر سلام کی عشاء میں اعلان ہوتا تھا، اے لوگو رسول اللہ کے 400 مہمان ہیں، بعض روایت میں 80 مہمان ہیں، ہے کوئی رات کا کھانا کھلانے والا؟ یہ روزانہ اعلان ہوتا تھا۔ ان کو جو مہمانان رسول کہا جاتا ہے، یہ علاق نہیں رسول اللہ کی طرف سے سلام کی، میرے آپ کی نہیں ہے، میرے آپ کی نہیں ہے۔ کون ہے؟ صحابہ کھڑے ہوتے ہیں، حضرت ایک میرے ساتھ بھیج دیں، دو میرے ساتھ بھیج دیں، یہ کبھی کبھی ہوتا تھا، ورنہ فاقے سے ہی رہتے تھے۔ کبھی کبھی کسی کے گھر میں پکتا تھا تو وہ لے جاتا، ایک کا کھانا تو ایک ساتھ لے جاتا، اپنے ساتھ شریک کر لیتا۔ قرآن مجید نے وہ قصہ بھی بیان کیا ہے، آج تو اللہ کا شکر ہے۔ میں ایک بات کہتا ہوں قبولہ کے دوستو، ہمیں یہ جو غربت کا لفظ نے مار دیا، ہم غریب ہیں یار، اتنی مہنگائی، ہم غریب ہیں، ہم غریب ہیں۔ صحابہ کی غربت دیکھو، پیٹ پر پتھر باندھتے تھے لیکن دین کے ہر کام میں آگے ہوتے تھے۔ آج ہمیں اس وہم و وسوسے نے مار دیا، جس کی قرآن نے مذمت کی ہے کہ تم مستقبل کے وسوسوں کی وجہ سے دین پر خرچ نہیں کرتے، ایسا ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا۔ صحابہ کے پاس کیا تھا، پھر خرچ کرتے تھے، بتائیے۔ رسول فرمائے میرے مہمان آ گئے، آپ نے حضرت میرے ساتھ بھیج دیں۔ بخاری شریف میں واقعہ ہے، بیگم سے کہا کھانے کچھ ہے؟ کہا تھوڑا سا کھانا ہے جو بچوں کے لیے تیار کیا ہے، میرے آپ کے لیے تو ہے ہی نہیں، بچوں کا ہے۔ اور میں نبی سے بھی آن کی اپنے بچوں کو سلا دے، وہ لوری دے دے کہ ماں نے بھوکا سلا دیا، مہمان کو بلایا، سامنے بٹھایا، کھانا لگایا، اور پھر اس نے چراغ بیوی نے بہانے سے گل کر دیا، وہ منہ چلا رہا ہے جیسے وہ بھی ساتھ کھا رہا ہے تاکہ مہمان اچھی طرح کھائے۔ اس لیے آداب میں سے یہ ہے، جو میزبان ہے اس کو پہلے ہاتھ دھونے چاہیے تاکہ مہمان کو بھی ہمت ہو ہاتھ دھو کر بیٹھنے کی، اور میزبان کو چاہیے آخر میں اٹھے نکا ادھا روٹی کھاتے بیٹھ جائے، جو ان مہمان میں کیا کہ بھی قدر تک ختم کر دیں، خلاف سنت ہے، پہلے ہاتھ دھو کر بیٹھے اور آخر میں اٹھے۔ اب وہ ساتھ ساتھ کھا رہے ہیں، کھانا کھا لیا، مسجد نبی میں آرام کرتے تھے، آ کر سو گئے۔ صبح پیغمبر سلام نے فرمایا، کہاں ہے وہ میرا صحابی جو رات کو میرے مہمان کو لے گیا تھا؟ کہا حضرت میں ہوں۔ کہا تو نے ایسا کیا کیا کہ آسمانوں سے قرآن نازل ہوا ہے، اللہ تمہارے فعل کو دیکھ رہے تھے کہ خود فاقہ کشی کے باوجود بھی یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، پھر بھی رسول اللہ کے مہمان کو ترجیح دی اور خود بھی بھوکا رہے، بچوں کو بھوکا رہا۔ آج یہ آیت مبارکہ وہ قصہ ایک دن کا تھا، لیکن قیامت تک، قیامت کے بعد جنت میں بھی میورات اس قرآن مجید کو اللہ تعالی کی زبان سے بھی سنیں گے اور رسول اللہ کی زبان سے بھی ہم سنیں گے، اور یہ آیت پڑھی جاتی رہے گی۔ ایک دن کی قربانی کا اثر دیکھیے کہ ہمیشہ کے لیے خدا کی مہربانی ہو گئی۔ صفا کا مدرسہ بنایا اور ایسا شان والا مدرسہ جس میں پیغمبر سلام خود صحابہ کو قرآن پڑھاتے تھے، صحابہ کو خود پڑھاتے تھے۔ ایک چھوٹا سا طالب علم آتا ہے، حدیث شریف آتا ہے، عثمان بن ابی العاص طائف سے آیا، طائف سے 8-10 سال کا بچہ ہے، مدینہ شریف آنا چاہتا ہے رسول اللہ کی خدمت میں، بہانہ کوئی طریقہ نہیں ہے، ایک یتیم بچہ ہے، ماں کے پاس وسائل نہیں ہے کہ پہنچا سکے۔ پتا چلا ہے قافلہ جا رہا ہے طائف سے رسول اللہ کی خدمت میں، کہا آپ کو نوکر کی ضرورت ہے، مجھے لے جاؤ بطور نوکر کے، میں آپ کی اونٹ بھی چلاؤں گا، میں برتن بھی مانجوں گا، میں آپ کے کہا مجھے سال، تو چھوٹا سا بچہ تھا 10 سال کا، اس کو ایک اونٹ کے پیچھے ایک ساتھی نے بٹھا لیا، راستے میں جہاں بھی جاتے وہ اونٹوں کی خدمت کرتا، چرانے کے لیے جنگل میں لے جاتا، جنگل میں لے جاتا۔ مدینہ شریف پہنچ گئے، اب اصول یہ ہوتا تھا کہ جو وفد اور قافلہ ہے وہ مدینہ سے باہر ٹھہرے، اندر نہیں ٹھہرے، باہر ٹھہرے۔ آپ نے کیمپ لگائے، پھر رسول اللہ کی خدمت میں آئے۔ اب پیغمبر سلام کا معمول کیا ہے؟ فجر کی نماز میں آتے، اشراق تک یا چاش تک رسول اللہ کی مجلس ہوتی، پھر آپ گھر تشریف لے جاتے، پھر آپ ظہر کی نماز میں آتے، پھر عصر تک مجلس ہوتی، عصر کے بعد مجلس ہوتی، مغرب کے بعد مجلس ہوتی، عشاء پڑھ کر واپس چلے جاتے۔ اب صحابہ اکرام جو آئے تھے وہ آتے ہیں، اور جب چھٹی ہوتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے جاتے ہیں، بچہ روزانہ آتا ہے، جب آ کر دیکھتا تو مسجد نبوی خالی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، اور جب صحابہ آتے ہیں تو یہ پیچھے حفاظت کی ڈیوٹی دیتا ہے، کیونکہ یہی معاہدہ کر کے آیا، تین دن ہو گئے۔ اب بتائے ایک عاشق رسول اللہ کے در پر پہنچ جائے اور آپ کو جو اس کو زیارت نہ ہو تو اس کے دل کا کیا حال ہوگا؟ یہ ان سے پوچھو۔ میں کورونا کے دنوں میں حاضری میں نے دی، اور اس کے بعد انہوں نے قرنطینہ میں مجھے ڈال دیا، جو بھی آ رہا تھا 12 دن کے لیے کھلا تھا تو میں چلا گیا، قرنطینہ ہوگا۔ آپ ہم تو 15ویں صدی 14ویں صدی کے، اللہ معاف فرمائے، ہم اس کا تو وہ لیول بھی نہیں ہے، لیکن میں سوچتا تھا کہ یار صحابہ اکرام کا کیا حال ہوگا، ہم گناہگاروں کے قلب کا یہ حال ہے کہ 5 دن ہو گئے گنبد خضرا بھی دیکھنے کو نہیں مل رہا اور اذان بھی نہیں آتی، اتنی دور جا کر انہوں نے ڈالا، تو میں سوچتا تھا کہ ان کے قلب کا کیا حال ہوگا، تھوڑی بہت کا چسکا جو ہم کو لگا ہوا ہے ان کے عشق کا کیا حال ہوگا۔ اب یہ نوجوان، یہ بچہ 3 دن سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زیارت نہیں کر پا رہا، تو 4th دن بڑا بے اختیار ہو کر روتا ہوا مسجد میں آیا، تو دیکھا کہ ایک بزرگ وہاں پر بیٹھے ہیں، انہوں نے کہا بچے ادھر آ، تو بنو ثقیف قبیلے سے طائف سے آیا ہے جی؟ اچھا، کیوں روتا کیوں ہے؟ میں وسلم کی زیارت کرنے کے لیے آتا ہوں، یہ چھٹی کے ٹائم لیکن آپ گھر تشریف لے جاتے ہیں اور آپ کے دروازہ کھٹکھٹانے اور آواز دینے کی اجازت نہیں تھی، سورہ حجرات میں آداب بتائیں، کیونکہ پیغمبر اسلام کے پر کسی وقت وہی آ سکتی تھی، اس لیے صحابہ فرماتے سو رہے ہوتے ہم جگاتے نہیں تھے، بخاری کے لم نو کی جھو، کیونکہ ہو سکتا ہے وہی آ رہی ہو اس وقت، آپ جب تک خود بیدار نہ ہوتے۔ انہوں نے کہا رو نہیں، کل تو مانا اس وقت آ جانا جب تیری چھٹی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا آپ کون ہے؟ کہ میں ابو بکر، میں ابو بکر ہرو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چہرے پہچان کر خاندان بتا دیا کرتے تھے کہ یہ فلانے قبیلے کا بندہ ہے، اللہ نے ان کو عجیب اس چیز اللہ تو بنی سکیم میں سے۔ اگلے دن جب وہ بچہ آیا تو پیغمبر سلام مسجد نبی میں تشریف فرماتے اور اپنے چھوٹے سے امتی کا انتظار کر رہے تھے، وہ بچہ تو دوڑتا ہوا آیا اور سلم کی گود میں آ کر گر پڑا، اس کا رونا بند نے اپنے تسلی بھی سامنے بٹھایا، اور آپ نے اس 10-11 سال کا بچہ جو یتیم ہے، بیوہ کا بچہ ہے، جو نوکر بن کے، اس سے پوچھا ماں تبغی، تو کیا چاہتا ہے، تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کیا کہا؟ میں چاہتا ہوں جو کتاب آپ پر اتری ہے میں آپ سے پڑھنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا مجھے مال چاہیے، میں نے کہا مجھے کوئی اور چیز چاہیے، مجھے وہ چاہیے۔ پیغمبر سلام نے ان کو پڑھایا، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ان کے قرآن سنتے تھے۔ آپ نے ایک دن پوچھا ابو بکر کیف وجدتہ، تو نے کیسے پڑھایا؟ فرمایا کہ اللہ کے نبی انہ لکیس، فرمایا کہ بہت ذہین اور ہوشیار ہے۔ چنانچہ یہی عثمان بن ابی العاص ہیں جن کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بمبئی کے ساحل کے سامنے کے علاقوں میں گورنر بنایا تھا، اور یہ بمبئی کے ساحل پر جایا کرتے تھے اور وہاں جا کر لوگوں کو ایمان کی ترغیب دیتے تھے۔ کہتے بمبئی کی طرف جتنا بھی اسلام پھیلا ہے وہ پھیلانے والے یہ عثمان بن ابی العاص ہیں جنہوں نے پیغمبر اسلام سے براہ راست قرآن پڑھا۔ میرے دوستو، اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ ہمارے ملک میں ایسے ادارے پائے جا رہے ہیں جس میں قرآن پڑھا جاتا ہے، حدیث پڑھائی جاتی ہے۔ ان کی قدر کرو، ان کی قدر کرو، معاف کرتا ہوں۔ پاکستان کا جو علم دین میں لیول ہے پوری دنیا میں کہیں نہیں، سن لو، الحمدللہ دنیا بھر میں جانا ہوتا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ قاری عبد الباسط صاحب سے ہماری ملاقات انگلینڈ میں ہوئی ختم بخاری پر، یہ حیران ہو گئے مجھے دیکھ کر کے، بھائی آپ یہاں ختم بخاری کرا رہے ہیں؟ میں نے کہا بھائی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہنچا دیا، پوری دنیا میں نہیں ہے۔ میں آسٹریلیا گیا، میرے پاس 2 طالب علم آئے، کہتا ہم مدرسے میں پڑھتے وہاں کے۔ میں نے کہا آپ یہ کیا تمنا ہے؟ کہا ہماری تمنا ہے پاکستان میں جا کر کسی مدرسے میں تعلیم حاصل کریں، ان کا جو علمی لیول ہے دنیا میں کہیں نہیں۔ الحمدللہ سعودیہ جانا ہوتا ہے، ایک بار شام کے بہت بڑے عالم اور سعودی علماء کے ساتھ مدینہ شریف میں اجتماع ہوا، اس نے تقریر میں، انہوں نے تقریر میں کہا کہ حدیث کی جو خدمت پاکستان میں ہو رہی، دنیا میں کسی جگہ پر حدیث کی ایسی خدمت نہیں ہو رہی۔ میرے دوستو اداروں کی قدر کریں، شکر ادا کریں کہ آپ کو مصرف مل گیا، آپ کو خرچ کرتے ہو. ان مہمان رسول کو پیار کیا کرتے ہیں؟ آپ دیتے کیا ہے مجھے بتاؤ؟ زکات، صدقہ، سر میں قربانی، عشر، پتہ یہ کیا ہے؟ پہلے زمانے میں، پہلی امتوں میں آسمان سے آگ آ کر جلا دیتی تھی، انسانوں کے کھانے کے قابل نہیں ہے. یہ رسول اللہ کی برکت ہے کہ آپ نے کہا میری امت کے غریبوں کے لیے، ان طالب علموں کے لیے، درویشوں کے لیے، قرآن نے مساری بیان کیے، ان میں ان دین کے لیے وقف ہونے والوں کا مسئلہ بھی بیان کیا کہ ان پر خرچ کرو. آپ نے زکات دی جس کو پہلے جانور اور انسان نہیں کھاتے تھے، اوقات پیدا کر دیے، علماء پیدا کر دیے، قاری قرآن پیدا کر دیے، بزرگان دین پیدا کر دیے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کا ایک عالم کتنے لوگوں کی بخشش کرا سکتا ہے؟ فرمایا جتنے آسمان کے ستارے. امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اس حدیث کو اپنی سند کے ساتھ نقل کیا ہے، ایک عالم اتنوں کی، اور یہ حافظ قرآن دس دس کی سفارش کریں گے. بڑی مشہور حدیث ہے، دس دس کی سفارش کریں گے. میرے دوستو یہ تو بہانہ ہے، اللہ نے بہانہ بنا دیا، جوڑ دیا. ورنہ اللہ، مجھے بتائیے، اللہ اپنے گھر خانہ کعبہ کو اللہ تعالی نے جب پہلی دفعہ بنایا تو جنت کا موتی تھا، موتی سے بنایا. لیکن جب بابا آدم سلام طواف کرنے گئے تو موتی اٹھا دیا، بابا آدم چل اس کو پتھر کے ساتھ بنا. اللہ، وہ موتی اٹھ گیا. اب پتھر کہا کہ ہاں موتی کا گھر ہوتا تو پھر بنانے کا تمہیں چانس ہی نہیں ملنا تھا، کیونکہ جنت کی چیز کو تو زوال ہی نہیں ہے، نہ اس کو رنگ و روغن کی ضرورت ہے، لیکن تمہیں اجر و ثواب کہاں سے ملتا؟ لہذا میرے گھر کو تعمیر کرتے رہو، اجر کماتے رہو. میرے دوستو اللہ نے یہ بہانے بنا دی ہیں، الحمدللہ. یہ ایک جوڑ ہے ہمارے استاد مفتی بلسن ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے ماشاءاللہ بھانجے کراچی سے ہمارے مہمان مولانا فصیح احمد صاحب کراچی سے میرے مہمان آئے ہوئے ہیں، ان کو بھی میں ساتھ لے کے آیا ہوں. قاری صاحب نے رات ان کو بھی دعوت دی تھی. وہ فرمایا کرتے تھے کہ دین ایک کشتی ہے، کشتی کشتی کی طرح ہے، جس میں کچھ سواریاں ہیں، کوئی ملا ہے، کوئی پانی نکالنے والا ہے، کوئی دیکھ بھال کرنے والا ہے، کوئی رستہ بتانے والا ہے. فرمایا کہ جب کشتی منزل پر پہنچتی ہے، سارے کے سارے منزل پر پہنچ جاتے ہیں. فرمایا دین کشتی ہے، کچھ علماء ہے، کچھ طلبہ ہے، کچھ معاونین ہیں، کچھ مستقل تعاون کرنے والے ہیں، کچھ دعا کرنے والے ہیں. فرمایا کہ ایک کشتی جب جنت میں جائے گی تو انشاءاللہ سارے کے سارے جنت میں جائے گی. بس میرے دوستو، میں اسی پر اتفاق کرتا ہوں، ان اداروں سے خصوصی تعلق رکھو، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلاؤ، سب سے اہم بات ہے. آپ چاہے بعد میں کچھ بھی بناؤ، پہلے ان کے سینے میں قرآن، مطلب پہلی تعلیم قرآن ہے، سینے میں قرآن محفوظ کراؤ. پھر ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، جو کچھ بناؤ. ماشاءاللہ آپ کو الحمدللہ اتنا ماحول بن چکا ہے کہ آپ چلے جائیں میڈیکل کالجوں میں تو بہت بڑی تعداد حافظوں کی ملے گی، انجینئر کا بہت بڑی تعداد حافظوں کی ملے گی. ہمارا ایک بچہ، بس بیان کر کے ختم کرتا، ہمارا ایک بچہ وہ چائنا چلا گیا ڈاکٹر بننے کے لیے. ہمارے یہاں سے ایک منسٹر صاحب گیا، رمضان کا مہینہ تھا، تو منسٹر صاحب سے وہاں کے منسٹر نے کہا کہ یہاں ایک اسٹوڈنٹ ہے آپ کا، باب نگر اسٹوڈنٹ تھا، ہمارے مدرسے سے پڑھا تھا، وہ آپ کی جو مذہبی کتاب ہے زبانی پڑھتا ہے، وہ آگے کھڑا ہوتا ہے، پیچھے کھڑے تو زبانی پڑھتا ہے. ہم نے دیکھا کتاب تو بہت بڑی ہے لیکن وہ زبانی پڑھتا رہتا ہے. اب اس منسٹر صاحب کو تو پتا تھا، ہمارے منسٹر کو، یہ تراویح کی نماز قرآن پڑھتے ہیں. اس نے انہوں نے کہا اچھا چلو آج ہم وزٹ کریں گے. تو انہوں نے، طالب علموں نے کمرہ چھوٹا سا ایک وقت کیا ہوا تو اس میں نماز پڑھتے تھے. اس میں حافظ صاحب نے تراویح پڑھائی ہوئی، ارے ہمارے منسٹر صاحب نے بھی دو چار رکعت پڑھی. انہوں نے کہا ہم تو بہت حیران ہیں بھائی، یہ کھڑا ہو کر زبانی پڑھے جا رہا ہے. انہوں نے کہا ہاں ہمارے یہاں حافظ قرآن اسی طرح ہوتے ہیں، 30 کے 30 سپارے ان کے سینے میں ہوتے ہیں. انہوں نے کہا ہم ایک سال کی فیس جو اس وقت 4 لاکھ روپے تھی، اس وجہ سے کہ یہ اس طرح پڑھتا ہے اور اس نے وہ کتاب محفوظ کی ہے، ہم اپنی یونیورسٹی کی 4 لاکھ فیس ایک سال کی اس کو معاف کرتے ہیں. میرے دوستو ان سینوں کو منور کریں قرآن کے ساتھ، ان بچوں کا بھائی، یہ صدقہ جاریہ ہے اور کوئی صدقہ جاریہ نہیں، یاد رکھو یہ کام. ہمارے ایک بہت بڑے افسر تھے، بہت ہو گئے، بہت انہوں نے مجھے بلا، ان کے بچے کوئی تاجر تھا، کوئی افسر تھا، رونے لگے. کہا مجھے اب موت کا وقت قریب معلوم ہو رہا ہے، کیونکہ ڈاکٹر نے کہا جی بس تھوڑے سے مہمان ہیں. قسم کا خدا کی قسم میں سوچتا ہوں کسی کا سہارا نہیں ہے, لیکن جس کو میں نے آپ کے حافظ بنایا ہے میں سوچتا ہوں شرط اس کی وجہ سے خدا میری بخشش کر دے, میں تباہ کر دے. دوستو یہ اصل سب کا جاریہ ہے جس کی ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے, مرنے کے بعد ہمیں اس کی ضرورت ہے, ورنہ تو سورہ فاتحہ تک بھی نہیں آتی. ہمارے ایک منسٹر صاحب کا پتر آیا, ہمارے آتے رہتے ہیں سرسی دوست بھی, میں گئے ابے نو کدے بخشے تھوں اج ابا جانے ربا جانے جی نہ سانو کچھ سکھا سے گیا تھا کہ سانو درخواست کرے تو دعا کر دے میرے ابے واسطے. یہ حالات ہے. اللہ تعالیٰ مجھے رات کا ملکی توفیق عطا فرمائے. واہ خدا بانا خلیل.